الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، میرا ارادہ تو آج یہ تھا کہ تحفظ خواتین کے حوالے سے جو بل اسمبلی میں پیش ہوا ہے اور ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر تو اس کا بہت چرچا ہے، بلکہ الٹے سیدھے پروگرام بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، تو جی چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں میں کچھ عرض کروں، لیکن میری اپنی طبیعت کی کمزوری مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہی، وہ ایک گرم موضوع ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے گرم باتیں کرنے کے لیے طبیعت میں تھوڑی ہمت چاہیے، تو میں بڑا اضمحلال محسوس کر رہا ہوں، اس لیے میں نے اس کا خیال چھوڑ دیا۔ بدھ کے دن اور اس سے پہلے کی رات 27 رجب تھی، اسے عام طور پر ہمارے یہاں معراج کی رات کہا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے بعض لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے پاس یہ جاننے کے لیے کہ رمضان یہ معراج کا واقعہ کو پیش آیا ہے کہ نہیں پیش آیا، اور یا اس کے صحیح اوقات کیا تھے، اس کا سن کیا تھا، اس کا مہینہ کون سا، تاریخ کیا تھی، تین ہی ذریعے ہیں، یا تو قرآن کریم ہے، اس کے علاوہ سنت ہے، اور تیسرا ذریعہ تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ کی زندگی میں تاریخ بن رہی تھی، لکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے اس زمانے کی کسی بھی بات کو تاریخ کے تعین کے ساتھ جاننا یہ تو کم از کم ناممکن بات ہے، کوئی قابل ذکر مورخ آپ کو اس زمانے کا نہیں ملے گا۔ عرب تاریخ کو سینہ بسینہ چلاتے تھے، سینہ ان کے یہاں یہ تاریخ لکھی جانے والی چیز نہیں تھی، اسی کو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور جہاں تک باقی دنیا کا تعلق ہے ان کو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو تاریخ وجود میں آ رہی تھی اس کا ان سے کیا تعلق تھا۔ اس لیے تاریخ تو اس بارے میں بالکل خاموش ہے کہ معراج کا واقعہ پیش آیا بھی یا نہیں آیا, اور آیا تو کب آیا اور کس طرح آیا. دوسرا ذریعہ ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ وہ قرآن کریم کا ہے. تو قرآن کریم نے ہمیں اس واقعے کی خبر دی ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا. لیکن قرآن کریم کا یہ انداز نہیں ہے, وہ کوئی بھی واقعہ بیان کرتا ہے تو اس کو تاریخ کے انداز میں واقعاتی تسلسل کے سلسلے میں بیان نہیں کرتا, بلکہ وہ اس طرح بیان کرتا ہے جس سے ہماری نصیحت کا تعلق ہوتا ہے. ہمیں جو سمجھانا مقصود ہے وہ اس کے پیش نظر ہوتا ہے, یہ پیش نظر نہیں ہوتا. بہت سے واقعات قرآن کریم نے بیان کیے ہیں لیکن اس کا انداز دنیا کی ساری کتابوں سے بالکل الگ ہے, اس لیے وہ اس کی تفصیلات بالکل بیان نہیں کرتا. تو معراج کے واقعات کا اس نے ذکر تو کیا, جس کو ہم معراج کہتے ہیں, اصل تو اس کو اسراء کے واقعے کو اس نے ذکر کیا. اس کے دو نام ہیں, اس کو اسراء کہتے ہیں واقعات کے اس حصے کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لیکن جن کا تعلق مکے سے لے کر بیت المقدس تک ہے. یہ جو سفر ہے حضور کا اس رات میں, اس کو واقعہ اسراء کہا جاتا ہے. لیکن وہاں سے حضور جو آسمانوں تک گئے ہیں اور اس کے آگے بھی, اس کو معراج کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم میں جو ذکر کیا ہے وہ اسراء کا کیا ہے, معراج کا نہیں. البتہ معراج کی طرف اشارے کیے ہیں سورہ النجم میں, لیکن معراج کے نام کے بغیر. ان اشاروں سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں آسمانوں کے واقعات کی خبر دی جا رہی ہے لیکن اس میں کسی نام نہیں دیا گیا. معراج کا جو نام پڑا ہے تو وہ صرف بعض کے محدثین نے اس کا نام رکھا ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیش آیا ہے یہ واقعہ زمین سے لے کر آسمانوں تک, تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے ایک سیڑھی لگائی گئی, ایک نور کی سیڑھی جس پر حضرت جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور اس سیڑھی پر آپ کو لے کے چڑھ گئے. تو چونکہ عربی زبان میں معراج سیڑھی کو کہتے ہیں, اس لیے اس کا نام معراج رکھا گیا. اور یہ بعض روایات میں اورج ابھی کا لفظ ہے کہ مجھے پھر اوپر چڑھایا گیا. تو اورج فعل ماضی مجہول ہے, اس سے جب اس میں آلہ بنائیں گے تو سارا معراج ہی بنے گا, اس لیے اس سے لوگوں نے معراج کا لفظ نکالا ہے. لیکن براہ راست حدیث میں بھی معراج کا لفظ نہیں آیا, لیکن اس سے بہرحال کہا جا سکتا کہ معراج اس کا نام ہے. تو اس کے واقعہ جو بیان ہوئے ہیں وہ قرآن کریم میں نہیں, وہ حدیث میں. قرآن میں صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ واقعہ جو اتنا بڑا واقعہ پیش آیا, اس واقعہ کے پیش آنے کے مقاصد کیا تھے, وہ کیوں پیش آیا تھا. حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ واقعات کیا تھے, وہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا, اس کی تفصیلات کیا تھی. قرآن کی تفصیلات ذکر نہیں کرتا اور حدیث اس کی تفصیلات ذکر کرتا. اس لحاظ سے یہ ظاہر ہے کہ ہاں, میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ قرآن کریم نے اس کی کوئی تاریخ ذکر نہیں کی, حدیث نے بھی اس کی کوئی تاریخ ذکر نہیں کی. البتہ قرائن سے جن تاریخوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس میں بہت اختلاف ہے محدثین میں, حتیٰ کہ پانچ ہجری سے لے کر پانچ سن نبوی سے لے کر بارہ سن نبوی تک کے اقوال موجود ہیں. اور ٹھیک تعین کے ساتھ یہ کہنا کہ وہ کون سا دن تھا, یہ بہت مشکل بات ہے. 27 کی تاریخ کہی گئی ہے, اور چونکہ عام امت نے اس کو قبول کر لیا ہے, اور محدثین کے یہاں ایک اصول ہے کہ جس چیز کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے, یعنی جس کو امت قبول کر لے اور عام اس سے اختلاف کرنا ختم کر دیا جائے, اس کو قبول کر لیا جاتا ہے. یہ حدیثوں میں یہی اصول ہے, یہاں بھی اسی اصول کے مطابق یہ تاریخ سمجھ لی گئی ہے, لیکن یہ تاریخ حتمی نہیں. جب یہ تاریخ حتمی نہیں ہے تو روزے کا کیا سوال. روزے کا تو تب آپ حکم دے سکتے ہیں نا کہ اس سے پہلے رات آتی ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے. عام دوسری تاریخوں کے حوالے سے دن پہلے آتا ہے رات بعد میں آتی ہے, لیکن قمری حساب سے جیسے ہمارا ہجری سن چلتا ہے یا اسلامی نقطہ نگاہ سے رات پہلے آتی ہے یا دن بعد میں طلوع ہوتا ہے. تو یہ واقعہ چونکہ رات کو پیش آیا ہے, یہ پہلے پیش آیا, دن اس کے بعد طلوع ہوگا. تو جب رات ہی کا تعین مشکل ہے تو دن کا تعین کیسے ہو جائے, اس لیے روزے کا حکم نہیں دیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی روزہ نہیں رکھا تھا. تو جو بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اسے آپ دین نہیں کہہ سکتے. اس اصول کو اگر ذہن میں بٹھا لیں تو میرے خیال میں بہت ساری چیزوں کا آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دین اصل میں اتباع رسول کا نام، موٹی سی بات کہ دین کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو، جو بات حضور نے فرمائی، جو آپ نے کر کے دکھائی، جس کا فعل آپ سے ثابت ہے، جس کا قول آپ سے ثابت ہے، اور یا جس کو صحابہ نے کیا، اس کا مطلب یہ انہوں نے یقین حضور کو کرتے دیکھا ہوگا، ورنہ صحابہ وہ کام کر نہیں سکتے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس کو دین بنا دیں. آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس نے آپ روزہ رکھے اس نیت سے کہ رجب کا روزہ ویسے ہی زیادہ ثواب کا حامل ہے. حضور نے تو ہمیشہ ہر مہینے میں روزے رکھے، لیکن رجب میں خاص طور پر حضور نے اس کی فضیلت کا زیادہ ذکر فرمایا ہے. اس لیے رجب کے جس دن بھی آپ روزہ رکھ لیں تو بہت ثواب ملے گا، لیکن یہ بات کہ آپ اس کو معراج کے حوالے سے رکھیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. جب آپ ویسے رکھ سکتے ہیں بغیر نیت کے، عام رفلی روزے کے اعتبار سے، تو پھر آپ اس سے نتھی کریں گے، تو اس کے لیے ظاہرہ میں کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے. دلیل ہمارے پاس نہیں. اب چونکہ اس کا تعین کرنا بہت مشکل ہے نا، تو اس میں بہت اور بھی بعض اختلافات ہوئے. ان میں جن اختلافات کو حل کیا جا سکتا، اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ صحیح احادیث میں وہ کتب احادیث کی جن کو ہم صحاح کہتے ہیں، وہ چھ ہیں. ان میں اگر دو جو بڑی کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، ان میں اگر کسی واقعے کو ذکر کر دیا جاتا صحیح سند کے ساتھ، تو اس کے مقابلے میں اس سے مختلف بات اگر کوئی کتاب بیان کرتی ہے، تو یاد رکھو اس کو محدثین قبول نہیں کرتے. یعنی امنم تو پوری صحاح کو دیکھا جاتا ہے، اس سے کم تو جو کتابیں ہیں ان کو تو بالکل قبول نہیں کیا جاتا اس کے مقابلے میں. لیکن ان کتابوں کی روایت اگر بخاری اور مسلم کے خلاف پڑتی ہو تو عموماً اس کو قبول نہیں کیا جاتا. علامہ شبلی نے اپنی سیرت النبی میں بعض بہت اصول حدیث کے نام سے بہت کام کی باتیں لکھی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے وہ محققین ان محققین میں شامل ہیں جن میں ایک آزاد روی بھی پائی جاتی ہے. اسی ہمارے بعض محتاط محدثین ان پر معترض بھی ہوتے، لیکن اس کے بعد میں یہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہوں کہ اپنی حدیث اپنی سیرت النبی میں جب کسی حدیث کا ذکر کرتے ہیں نا کسی واقعے کا، اور اس کا واقعہ اس کو ذکر کیا امام بخاری نے، اور کسی اور محدث نے اس سے مختلف ذکر کیا ہے، تو بڑے آرام سے کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں کہ بخاری کے مقابلے میں دوسری روایت کیسے قبول کی جا سکتی. بس یعنی ان کا یہ معیار ہے. یہ بات میں نے ایک خاص حوالے سے کہی ہے، یہ اگر آپ کی یہ بات ذہن میں آئی ہے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج کا، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اب اس کا کیا کیا جائے؟ میں جن کے ساتھ ذاتی تعلق رکھتا ہوں ان کے ساتھ ذاتی طور پر میں نے گلہ کیا. مجیب الرحمان شامی صاحب سے ذاتی طور پہ میں نے کہا، نوائے وقت کے جو ڈپٹی ایڈیٹر ہیں سینئر ایڈیٹر، ان سے بھی ذاتی طور پہ میں نے کہا اپنے گھر بیٹھے ہوں، کہ خدا کے لیے اتنا تو آپ کریں کہ دیکھیے نا، آپ کسی بھی تاریخی واقعات کو، تاریخی واقعے کو بیان کرتے ہیں نا، یا سیاسی واقعے کو بیان کرتے ہیں، تو وہ اگر غلط لکھا جائے تو آپ اس پر بعض وقت معذرت کرتے ہیں، اس کو شائع نہیں کرتے، شائع ہو جائے تو معذرت کرتے. لیکن کیا اللہ کا دین ہی ایسا لاوارث ہے کہ اس میں انتہائی غیر محفوظ باتیں، حتیٰ کہ غلط باتیں ہر دفعے آپ کے اخبارات میں چھپتی ہیں، اور چھپتی ان لوگوں کی طرف سے جن کا بڑا نام ہے. اور جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کیوں چھاپتے ہیں، تو مجھے افسوس ہے میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں، انہیں مجھ سے کہا دیکھیے نا، ہم نے اخبار بیچنا ہے. اب ان لوگوں کا ایک بڑا حلقہ ہے، ان کا مضمون اگر ہم اس لیے شائع نہ کریں کہ ان میں جو باتیں کہی گئی وہ بڑی کمزور ہیں علمی لحاظ سے، تو وہ تو ہمارا بائیک آؤٹ کر دیں گے. کہا ہم یہ رسک نہیں لے سکتے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایک طرح مثلا بات تاریخی روایات ہے، تاریخی باتیں، یہ بات سیاسی باتیں ہیں، بعض ملک کے حالات سے ہونے والے یا آئندہ چل کے پیش آنے والے واقعات ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھے. اور چوتھی چیز ہے جس کو ہم دینی واقعات کہتے ہیں, ان میں بتائیے کس میں سب زیادہ احتیاط ہونی چاہیے. آپ بھی یہ کہیں گے کہ دین چونکہ ہمارا دنیا اور آخرت سے متعلق ہے اس میں سب زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ بے احتیاطی ہو رہی ہے. اب اخبارات پڑھ کے دیکھ لیجئے, اولاً تو آپ دیکھیں گے کہ وہی جو پچھلے سال مضامین چھپے تھے. میں تو اب اتنا مایوس ہو گیا ہوں کہ کسی کو مضمون نہیں بھیجتا اس سلسلے میں, لیکن میں حیران رہ گیا کہ ایک اخبار آیا تو اس میں بالکل جس میں پچھلے سال میرا مضمون چھپا تھا, میرا مضمون بغیر بھیجے اس میں چھپا ہوا ہے اور اس کے اوپر وہی مضمون لگا ہوا ہے جس پر میں نے احتجاج کیا تھا. کس کی کوئی بات بھی صحیح نہیں جو آپ نے چھاپی, لیکن اس کے کوئی غرض نہیں ہونے اس سے, کیونکہ لوگ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے. بلکہ اگر آپ کو یہ کہا جائے نا, بلکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں یہ باتیں جو آپ کی یہاں مشہور ہو گئی ہیں, خدا کے لیے آپ اس کا یقین کریں کہ حدیث کے علم حدیث کے نقطہ نگاہ سے یہ بالکل ثابت نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی میری طرف غلط بات منسوب کرتا ہے, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ کتنی بڑی وعید ہے. تین لوگوں کو اگر وہ خدا کا خوف نہیں ہے تو آپ اس کو رد کر دیں, آپ انہیں لکھیں گے اس طرح غلط باتیں آپ کیوں شائع کرتے. انہی باتوں میں ایک بات کہنے لگا ہوں, پھر میں اگلی باتیں کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا. ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے اخبارات نے اور اس میں مشہور لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بہن ام ہانی ان کے گھر میں سو رہے تھے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی میں نے اس پر احتجاج کیا تھا گزشتہ سال میں, حالانکہ ان صحاح ستہ میں سے کسی کی روایت نہیں ہے. یعنی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں کوئی کتاب یہ نہیں لکھتی کہ ابو ام ہانی کے مکان سے حضور گئے تھے. وہ سب حتیٰ کہ بخاری یہ کہتی ہے کہ حضور حتیم میں سو رہے تھے. اور حتیم کون سا حصہ ہے آپ جانتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے ساتھ حاشیہ دے کر 5 فٹ بلند ایک خالی جگہ چھوڑی گئی ہے. یہ پہلے خانہ کعبہ کا حصہ تھی. جب قریش نے آ حضرت کے نبوت سے پہلے کے زمانے میں اللہ کے یہ گھر بنایا اور انہوں نے اپنے اوپر یہ پابندی لگائی تھی کہ اس گھر میں جو لوگ چندہ دیں وہ حلال کمائی سے دیں, یہ اللہ کا گھر بن رہا اس میں حرام پیسہ شامل نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ حلال کمائی سے اتنا پیسہ جمع نہ ہو سکا کہ یہ پورا گھر بن سکتا, چنانچہ انہوں نے کئی فٹ حصہ چھوڑ دیا, جو باقی بنا سکتے اس کو بنا دیا. لیکن وہ 5 فٹ اونچی دیوار کا حاشیہ دے کر اور دونوں طرف دروازے کھلے چھوڑ کر یہ نشانی رکھی گئی ہے کہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے. اور میں نے اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو غریبوں پر رحم آیا اور اس نے اپنی طرف سے یہ انتظام کر دیا کہ لوگوں یہ چھت والا جو میرا گھر ہے جس کو سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے اس میں تو صرف سربراہان مملکت جائیں گے یا ان کے وفود جائیں گے, تمہیں تو کوئی نہیں جانے دے گا. اور پھر اس کو بنایا بھی جائے گا اتنا اونچی سطح پر کہ جس کے لیے سیڑھی لگے وہی جا سکتا, ویسے جائے نہیں جا سکتا. لیکن تم اس سے مایوس نہ ہونا کہ اللہ کے گھر میں ہم کیوں نہیں جا سکتے, کیا ہم اس کے بندے نہیں ہیں. میں نے تمہاری انتظام کر دیا ہے کہ یہ جو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے نا یہ بھی میرا اسی طرح گھر ہے جیسے چھت والا گھر, وہ اس گھر میں جائے تم اس گھر میں جاؤ, تمہیں کون روک سکتا. اور دونوں کا درجہ تو برابر ہے, یعنی چھت پڑ جانے سے یاد رکھو اللہ کے گھر کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا, بلکہ صدیوں تک یہ گھر بغیر چھت کے رہا, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میرا گمان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنایا تھا یہ چھت نہیں تھی, دیواریں کھڑی کی تھی, لیکن اس کو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ بات میں یقین سے کہتا ہوں کہ صدیوں تک یہ گھر بغیر چھت کے رہا, بہت مدت بعد جا کے اس پر چھت ڈالی گئی. اس کی دیواریں چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اس میں چھت ہو یا نہ ہو, اس کا دروازہ ہو یا نہ ہو, اور چاہے سونے کا ہو یا پیتل کا یا معمولی لکڑی کا، اس کی عظمت اللہ کے ساتھ نسبت میں ہے، ان چیزوں میں نہیں. ورنہ سادہ سا کوٹھا ہے، اس میں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن وہ قبا پہن کے کھڑا ہے، وائٹ ہاؤس میں وہ کشش نہیں ہے جو اس میں ہے. دنیا کے کسی اور گھر میں، حالانکہ وہ اپنی سادگی میں جواب نہیں رکھتا، لیکن اس کی ہیبت اور اس کی کشش، یہ دونوں چیزیں بیک تو اس طرح اکٹھی ہو گئی ہیں کہ وہ شعلہ نور کا ایک امتزاج ہے، یہ چیز آپ دنیا میں اور کہیں نہیں دیکھ سکیں گے. جس آدمی نے مستقل حج پر کتاب لکھی تھی ہمارے اسلاف میں سے، مجھے سر نام یاد نہیں آ رہا، ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے مستقل کتاب لکھی کتاب الحج کے نام سے. جب وہ پہلی دفعہ حج پر تشریف لائے ہیں تو اللہ کے گھر کو دیکھ کر اس قدر مبہوت ہوئے کہ آنگن الٹی طرف گھومنا شروع کر دی. حجر اسود کے سامنے سے آدمی نیت باندھتا ہے طواف کی اور دائیں طرف شروع کرتا ہے، انہوں نے بائیں طرف شروع کر دی. تو کسی نے ان کو روک کے کہا کہ بڑے میاں کو ہوئی ٹھکانے آپ کے، یہ کدھر آپ کدھر کو روک کس طرح طواف کر رہے ہیں؟ آپ نے وہ فلاں محدث کی کتاب حج نہیں پڑھی؟ آپ کو جائے تو پڑھ کے آتے تھا کہ آپ کو پتا چلتا کہ کس طرح طواف کرنا ہے. وہ رو پڑے، انہوں نے کہا وہ کتاب تو میں نے ہی لکھی، میں خود آپ کو، میں اپنی باتیں کہنا اچھا نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو پورے وسوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ گیا ہوں، یقین جانو میں اتنا ششتر و مبہوت ہوا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کس طرح طواف کیا جائے. اس میں ایک عظمت ہے، ایک ہیبت ہے اس میں. تو وہ ظاہر ہے کہ اس وجہ سے ہے نا کہ اللہ کے انوار کی جگہ ہے، وہ اللہ کی خاص جگہ، خاص نسبت ہے اس کے ساتھ. یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ گھر کیسا ہے اور اس پر جو پردہ ڈالا جاتا ہے، یہ گلاب پہنایا جاتا ہے، وہ کتنا قیمتی ہے. جب گلاب نہیں پہنایا جاتا تو وہ تب بھی قیمتی تھا. بہرحال یہ جگہ جو ہے نا، اس کا نام الحجر یا حتیم ہے. حضور یہاں آرام فرما رہے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے اور باقی صحیح احادیث میں بھی یہی واقعہ بیان کیا گیا. کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ ام ہانی کے مکان سے گئے. اس کو بیان کیا قلبی نے، اور قلبی کو علامہ سید سلیمان ندوی نے دروغو لکھا. انہوں نے کہا پن دے گا جھوٹا آدمی، یعنی محدثین اس کو جھوٹا آدمی کہتے ہیں. لیکن ہمارے پتہ نہیں نام نہاد دانشوروں کو یا ہمارے علماء کو، جن کی شہرت تو ہو گئی ہے، لیکن وہ یہی لکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں اس میں کیا آخر ملتا ہے، کہ ایک غرض باہر لکھنے سے ان کو ملتا کیا ہے. جبکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں پچھلے سال یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مستشرقین نے اس سے کیا فوائد اٹھائے. وہ تو کہتے ہیں بڑا حوصلہ چاہیے، شرم و حیا مانے ہوتی. گوزیر کے یہاں جن لوگوں نے یا اس کے شاگردوں کے ساتھ جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھے ہیں، ان میں سے ایک صاحب باقاعدہ بہاولپور یونیورسٹی میں اپارٹ بھی ہو گئے. وہ تو بعد میں، جیسے میرا بھی کوئی حصہ رہا، لوگوں نے مخالفت کر کے وہاں سے نکلوایا. انہوں نے اپنے تھیسس میں جب اس کا ذکر کیا نا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہاں باقاعدہ ان کی یونیورسٹیوں میں شعبہ اسلامیات کھلے ہوئے ہیں. ہمارے مسلمان یہودیوں کے ساتھ جا کر، یہودی مستشرقین کے ساتھ جا کر پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کے آتے، ان کی نگرانی میں تھیسس لکھتے ہیں. اور وہ چونکہ ان کو بیچاروں کا صرف یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیے اگر میں نے ان کی رائے سے مخالفت کی تو یہ میرا تھیسس ریجیکٹ کر دیں گے، میرے سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی، جو میں اسکالرشپ لے کے آیا ہوں پتہ نہیں پھر مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا. ایسی ان کے نیچے لگ کر ہر وقت تحقیق قبول کر لیتے ہیں جو ان کے دماغ سے اترتی ہے. انہوں نے چنانچہ اس بدبخت کو یہ بات لکھوائی، انہوں نے کہا کہ نبی کے تمہارے پیغمبر جو تھے وہ بھی جوان تھے، حالانکہ جوان کہاں تھے، 52 سال کے تھے. جب حضور کو معراج کا سفر پیش آیا ہے تو 52 سال کے تھے، اور کہا ام ہانی بھی جوان تھی. ام ہانی کہاں جوان تھی، وہ حضور کی ہم عمر تھی، ابو طالب کی بیٹی، حضرت علی کی بڑی بہن، وہ حضور کی ہم عمر تھی، وہ بھی 52 سال کی بڑھیا اور حضور بھی 52 سال کے. وہ چلیے 52 نہ 50 سال کی ہوگی، 49 سال کی ہوگی. انہوں نے باقاعدہ یہ سوال اٹھایا اس کے تھیسس میں کہ آخر حضور رات کو وہاں کیا کر رہے تھے، کیوں گئے تھے وہاں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا زہر چھپا ہوا ہے، اور یہ اس کے تھیسس کا حصہ ہے سواریا کہ یہ معلومات ان کو پہنچائی کس نے؟ کلمی نے اگر غلط بار روایت کی ہے، وہ دروگو بدترین آدمی ہے، ہم نے اس کو قبول کیوں کیا؟ ہمارے علماء نے اس کو لکھا، انہوں نے اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے علماء، تمہارے محدثین یہ کہتے ہیں کہ حضور ام ہانی کے گھر سے گئے، ام ہانی کے گھر میں کیوں گئے تھے وہ جبکہ آپ کی اپنی بیٹیاں جوان تھیں، آپ کی اپنی بیوی موجود تھی، کیوں گئے تھے وہ؟ اور پھر گئے تھے رات کیا کر رہے تھے وہ؟ اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر، لیکن آپ اندازہ کریں، مجھے یاد پڑتا ہے آغا شورش کشمیری مرحوم نے کہا تھا کہ مجھے سردار دیوان سنگھ مفتون نے خط لکھا، یہ دیوان سنگھ مفتون ہندوستان میں ریاست اخبار کا ایڈیٹر، بڑا دبنگ آدمی تھا، ایک خاص اس کی، یعنی وہ یوں سمجھ لیجئے کہ سکھوں کا شورش تھا، وہ شورش سے ملتی جلتی طبیعت تھی اس کی، بڑا دبنگ آدمی، بڑا جری، یعنی سکھ ہونے کے باوجود بعض وہ سکھوں کے بھی خلاف لکھتا، حتیٰ کہ جب اس نے یہ سنا نا جیل میں، کسی نے اس کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھی میں غریبوں کے ساتھ رہوں اور قیامت کے دن میرا غریبوں کے ساتھ حشر ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ سنا تو میرا جی چاہا کہ کاش میں اس زمانے میں ہوتا، میں حضور کے ہونٹ چوم لیتا، اس طرح کا مزاج تھا اس کا۔ اس نے شورش کو لکھا کہ آغا صاحب آپ لوگوں کا یہ جو معمول بن گیا ہے کہ کوئی آدمی اگر آپ کے پیغمبر کے بارے میں کوئی نازیبا بات لکھتا ہے تو آپ بے قابو ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو نماز تک بھی نہیں پڑھتے وہ اس معاملے میں اتنے حساس واقع ہوئے ہیں کہ جب تک وہ شخص کو قتل نہ کر لے ان کو چین نہیں آتا۔ کہا یہ جو آپ کا معمول بن گیا مسلمانوں کا کہ بڑی غیرت ہے آپ میں اپنے پیغمبر کے بارے میں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو لوگ آپ کے پیغمبر کے خلاف لکھتے ہیں ان کو میٹیریل کہاں سے ملتا ہے؟ آپ ہی تو مہیا کرتے ہیں، آپ کی کتابیں مہیا کرتی ہیں، اور اس نے اس میں مثال دی۔ اس زمانے میں میں نام نہیں لیتا، اچھرے میں رہتے تھے ایک مولوی صاحب، بڑے مناظر تھے، انہیں کہا دیکھیے آپ کے سامنے رہتے ہیں، مولانا مودودی کے سامنے زندہ ہے وہ، ان کی کتاب میں یہ بات لکھی اور باقی کتاب میں آج بھی لکھی ہوئی ہے، میں کتاب کا نام بھی نہیں لیتا، میں اس کو کہیں فرقہ واریت نہ سمجھ لیا جائے، اور میرا چونکہ مزاج بھی یہ نہیں ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ حضور کو حاضر ناظر ثابت کرنے کے جوش میں یہاں تک لکھ دیا، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے۔ انہوں نے خدا جانے ان کے قلم نے یہ کیسے ہمت کر لی، انہوں نے کہا جب میاں بیوی جفت ہوتے ہیں نا حضور اس وقت بھی موجود ہوتے ہیں، بتائیے اس کے بعد کیا رہ گئے۔ انہیں کہا اگر تمہاری کتابوں میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں تو لوگ اس میں مرچ مسالہ لگا کر اور نتائج اخذ کرتے ہیں تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے پھر؟ اب یہ باتیں ہم نے ان کو مہیا کی نا، حالانکہ اندازہ کریں اگر کامن سینس سے بھی سوچا جائے، ام ہانی کے شوہر فتح مکہ کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوئے، یعنی جو لوگ بدترین دشمن رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں ام ہانی کے شوہر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو حضرت علی خاموشی سے وہاں سے نکلے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ میں کسی طرح اس شخص کو قتل کر دوں، حضور تو امان عام دے رہے ہیں، ہو سکتا وہ بھی امان عام میں آ جائے اور اس کو معافی مل جائے، لیکن وہ اس قابل نہیں کہ اس کو زندہ چھوڑا جائے۔ لیکن ان کی بیوی نے ان کو چھپا لیا، اور وہ کس طرح اپنے ساتھیوں سمے یمن کی طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جو جس خاتون کا شوہر حضور کا بدترین دشمن ہو، کیا حضور رات کو اس گھر میں سوئیں گے؟ کوئی دماغ نہیں ہے ہمارے بھیجے میں؟ یعنی آپ کو اگر علم نہیں ہے کم از کم کامن سینس سے ہی کام لے لیں۔ اسے صحیح روایت یہ ہے کہ حضور حتیم میں سو رہے تھے. حضرت جبریل اپنے چند صاحب کتنے ان کے ساتھ, فرشتے تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن نہ جانے کس روایت کی بنیاد پر, کیا کہوں میں, انہیں نے کہا 70,000 فرشتے لے کے ساتھ آئے. اب یہ 70,000 کی تعداد میں کہاں سے معلوم کی. دیکھیں نا, دین کے بارے میں جب آپ کو بات کہتے ہیں نا, تو خدا کے لیے اس بات کی پابندی قبول کرے کہ آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ بات آپ نے کہاں پڑھی, اس کی سند کیا ہے. کیونکہ دنیا میں ایک ہی تو ذات ہے کہ جو از اول تا آخر اتنی محفوظ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کچی پکی بات چل نہیں سکتی. ایک ہی تو ذات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اگر ہم یہ کچی باتیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر حضور کی ذات محفوظ کہاں رہے گی. جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور نے ایک دفعہ نہیں بیسیوں دفعہ یہ بات فرمائی کہ جو آدمی میرے بارے میں کمزور بات کہتا ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. اس لیے جس طرح ہم قرآن کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتے, حضور کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے. بعد حضرت جبریل تشریف لائے, آپ نے حضور کا پاؤں ہلایا, آپ سو رہے تھے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے انہیں اپنے باہوں میں اٹھایا اور اس طرح اٹھایا کہ انا بین الیقظت والنوم, میں نیند اور بیداری کے درمیان تھا, نہ میں جاگ رہا تھا نہ میں سو رہا تھا. یوں تو خیر یاد رکھیے کہ اللہ کا پیغمبر گہری نیند بھی سوئے, یوں تو حضور کبھی گہری نیند میں سوئے تھے, آپ ہمیشہ کھٹکے کی نیند سوتے تھے. جیسے آپ نے دیکھا نا, کسی آدمی پر بڑی بھاری ذمہ داری ہو اور اسے معلوم ہو کہ مجھے اتنے بجے صبح ہر صورت میں گاڑی پکڑنی ہے, وہ کس طرح سوتا ہے؟ جس طرح وہ سوتا ہے اس کو کھٹکے کی نیند کہتے ہیں. حضور ہمیشہ کھٹکے کی نیند سوتے تھے, کبھی آپ گہری نیند سوئے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حضور گہری نیند بھی سوتے تو آپ کا دل کبھی نہیں سوتا تھا. اللہ کے نبیوں کے دل نہیں سویا کرتے. بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ حضور مسجد میں لیٹتے اور حضور کی تیز تر سانس یوں محسوس ہوتا کہ حضور سے خراٹے لے رہے ہیں, تو یہ ظاہر گہری نیند میں آدمی لیتا ہے نا, لیکن حضور اٹھتے اور اٹھ کے جماعت کراتے, وضو نہیں فرماتے تھے. صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تنام آئنا یا ورا ینام قلبی, میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا, اسے مجھ پر وضو کرنا واجب نہیں ہوتا, میرا وضو کبھی نہیں ٹوٹتا. وضو تو جب ٹوٹے جب دل سوئے. تو اس لیے اگرچہ حضور بین الیقظت والنوم میں تھے, کیا فرماتے ہیں میں کچھ جاگ رہا تھا کچھ سو رہا تھا, تو آپ تو سوئے ہوئے بھی جاگتے تھے, تو جب اس کیفیت میں ہوں گے تو آپ تو اور بھی جاگتے تھے. بر یہ کیفیت تھی جو بخاری نے بیان کی ہے, آپ کو اٹھا کے چاہے زمزم پہ لے گئے, وہاں جا کر آپ کا سینہ کھولا, جس کو قرآن کریم کہتا الم نشرح لک صدرک, کہ ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں ہے. اگر جو اس کا مفہوم اور بھی ہے, باقاعدہ جیسے سرجری کی جاتی ہے اس طرح, لیکن یہ نہیں کہ نشتروں سے کھولا, حضرت جبریل نے اپنے ہاتھ سے کھولا, اسے بالکل دو حصے کر دیا, اندر سے آپ کا دل نکالا. حضور ماتے میں دیکھ رہا ہوں, اس میں سے کوئی چیز ڈھونڈ کر نکالی, معلوم ہوتا ہے وہ جو دنیا کی کچھ خواہشات تھوڑی بہت پیغمبر کے دل میں بھی رہ سکتی ہیں ان کو نکال دیا, یا وہ کمزوریاں جو یہاں رہ کر دنیا میں تو چلتی ہیں لیکن وہ آنے والے جہاں جہاں حضور جا رہے تھے وہاں وہ کام نہیں دے سکتی تھی. یعنی جو حوصلہ حضور کو ملا تھا, جو استقلال ملا تھا, جو پابندی اور استقامت ملی تھی, وہ دنیا کے اعتبار سے تو بہت کافی تھی پہاڑوں سے بڑھ کر, لیکن جس نئی دنیا میں آپ جا رہے تھے وہاں جو کچھ اندر استقامت پامردی جرت ہونی چاہیے تھی وہ اس سے بہت بڑھ کر ہونی چاہیے تھی. یہ خلا تو یہاں ہے آسمان سے بھی نیچے, آسمان کا تو ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں, انسان آج تک آسمان کو نہیں ڈھونڈ سکا, یاد رکھو. لیکن وہ انکار بھی کرتے ہیں اس لیے سائنسدان کہ کوئی آسمان نہیں, آسمان ہوتا تو ہم دیکھتے نا. ہم ان سے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ جس کو آج تک آپ نے نہیں دیکھا, یا جو چیز آپ کے علم میں نہیں آئی وہ اگر وہ چیز واقعی موجود نہیں ہے اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر تو آپ کو دنیا کی بہت ساری چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا. اہل علم کے یہ نزدیک جو اصول واجب اور قبول ہے وہ یہ ہے کہ عدم علم عدم وجود کو مستلزم نہیں ہوتا. کہ کسی چیز کا علم نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کوئی چیز نہیں ہے. میں امریکہ کے بہت سارے ایسے ہتھیاروں کے بارے میں نہیں جانتا جو انتہائی تباہ کن ہیں بلکہ ہمارے سائنسدان تک نہیں جانتے. تو کیا وہ نہیں ہے؟ وہ تو ہے. کسی کا نہ جاننا اس کے نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا. اگر ہم آج تک نہیں جان سکے کہ آسمان کہاں ہے اور یہ جو نیلی چیز نظر آتی ہے یہ حد نگاہ ہے تو اس کی کیا دلیل ہے کہ اس کے اوپر بھی آسمان نہیں ہے؟ یہ تو آپ دلیل آپ دیں نا. کیا دلیل ہے اس کی؟ کہ یہ اگر حد نگاہ ہی مان لیے جائے اسے یہ نیلی چھتری کو اس کے اوپر بھی آسمان نہیں ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس تو ایک دلیل ہے ایسی چیزوں کے لیے جس کے بعد ہم کسی اور چیز کی طرف دیکھ تک دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. وہ ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ قول پیغمبر. جس بات کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میں یہ بات دیکھ کے آیا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ باتیں ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ حقیقتیں ہیں, ساری دنیا میں اس کا انکار کرے ہم تو نہیں مانیں گے اسے. ورنہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا کیا مانا؟ پھر تو آپ خدا کا بھی انکار کر دیں گے. خدا نے دیکھ, خدا کو دیکھا ہے سائنسدانوں نے؟ ہمارے ماشاءاللہ روسی سائنسدان اور وہاں کا صدر غالب اس زمانے میں خروشچیف تھا, اس نے یہ کہا کہ ہمارے سائنسدانوں نے خلا میں جا کر بہت ڈھونڈا خدا کو, کہیں نہیں ملا. ایسے خدا کی ذات کہیں نہیں. تو کیا مان لیا جائے کہ چونکہ ہمارے آپ کے سائنسدانوں کو نہیں ملا نا تو خدا ہے ہی نہیں؟ ہم کہتے ہیں خدا ہے, لیکن اس کو پتا چلے گا جب تیرے سائنسدانوں کی جان نکالنے والا کو آئے گا, جب تیری گچی دبائے گا نا کوئی, تو پھر بتانا کہ خدا ہے کہ نہیں. جب تیرے سارے مہارے بے بس ہو جائیں گے اور جان اٹک جائے گی حلق میں, پھر بتانا کہ خدا ہے یا نہیں. اور ویسے بھی جو یہ کہتا خدا نہیں ہے, میرے خیال سے زیادہ بیوقوف آدمی نہیں ہو سکتا کہ اتنے شواہد ہیں اس کے ہونے پر جس کی اور کوئی توجیہ ہو ہی نہیں سکتی. ایک بیوقوفی کی بات ہے کہ یہ کہے کوئی کہ خدا نہیں ہے, لیکن دیکھ لیے اتنے بڑے ملک کا صدر وہ کہتا خدا نہیں ہے. اسی یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ابھی میں بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول آسمانوں پہ گئے اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی فصیلے ہیں آسمانوں کی, وہاں باقاعدہ دروازے ہیں, اس کے پہرے دار ہیں, وہاں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. بال حضور کے چہرے سینے کو شک کیا گیا, دل میں سے کچھ چیزیں نکالی گئیں, ایک تشت سونے کا جیسے ہوتا ہے وہ آپ فرماتے حکمت کی باتوں سے معمور کر کے اس کو لایا گیا اور اس کو انڈیل دیا گیا میرے سینے میں, اور اس کے بعد جبری نے اپنا ہاتھ پھیرا جیسے میں پہلے تھا ویسا کا ویسا ہو گیا. اب حضور کے سامنے لایا گیا ایک سواری کو. اب ظاہر ہے کہ وہاں سے تو حضور کو اٹھا کے لایا گیا تھا, اب جب آپ کے سامنے سواری لائی گئی تو کامن سینس اگر کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب کیا کہ حضور لیٹے ہوئے تھے؟ کیا لیٹے ہوئے آدمی کے سامنے سواری لائی جاتی؟ اس کے سامنے تو کوئی ایسی بلکہ ایمبولنس لانی چاہیے نا تاکہ اس کو اٹھا کے لے جایا جائے. حضور کے سامنے وہ سواری لائی گئی, دنیا کا تیز ترین سواری, جس کو سنبھالنے کے لیے بہت بڑا جی چاہیے, ہمت چاہیے. حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس سواری لائی گئی سفید رنگ کی, جس کا قد خچر کے قریب تھا, گدے سے اونچا تھا لیکن گھوڑے سے چھوٹا تھا, لیکن ان ساری سواریوں سے سارے جانوروں سے قد لمبا تھا. کہا اس کی لگام پکڑی ہوئی تھی جبریل نے, میں جب اوپر چڑھنے لگا تو وہ کلیل کرنے لگا, جیسے بعض جانور مستی دکھاتے ہیں یا خوشی کا اظہار کرتے ہیں جب ان کا مالک چڑھتا ہے اس پر. تو جبریل نے فرمایا کہ تو شوخی دکھاتا ہے, آج تک جو بھی چڑھے ہیں تجھ پر پیغمبر چڑھتے رہے, اتنا عظیم مرتبے کا کوئی شخص تجھ پر سوار نہیں, تو تو شوخی دکھا رہا. جب یہ بات کہی وہ پسینہ پسینہ ہو گیا. اب حضور اس پر چڑھے, حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے چلنا شروع کیا تو میں حیران رہ گیا کہ جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. اس کا تو تیز رفتار تھی وہ سواری. آپ اندازہ فرمائیں کہ آدمی کی نظر کہاں سے کہاں چلی جاتی, کہ وہاں جا کر اس کا ایک قدم پڑتا تھا. لیکن اس کے باوجود چونکہ حضرت کی طبیعت میں وہ کچھ بھر دیا گیا تھا, اس کے بعد خوف کا سواری پیدا نہیں ہوتا. تیز رفتار جانور اتنا چلے تو آدمی کی جان نکل جاتی, حضور کو کوئی پرواہ نہیں تھی. کہا پہلا میرا پڑاؤ ہوا, مجھے جبریل نے اتارا ایک ایسی جگہ جہاں کھجوروں کے باغات تھے, میں نے اتر کے دو نفل پڑے. حضور نے مایا, حضرت جبریل نے کہا حضور آپ یہاں ہجرت کر کے آئے, وہ مدینہ منورہ تھا. اب کہا دوسرا میرا پڑاؤ ہوا اس جگہ جہاں اللہ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی تھی, وہاں اتر کر میں نے دو نفل پڑے. تیسری دفعہ مجھے روکا گیا وہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے, وہاں میں نے دو نفل پڑے. تو چوتھا میرا اترنا تھا بیت المقدس میں, راستے میں تین پڑا ہوں. کہا راستے میں مجھے کچھ لوگوں نے پکارا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. ایک نے پکارا تو جبریل نے کہا یہ یہودیت کا منادی ہے, یہودیت کا داعی ہے. کہا میں نے مرو رخ پھیر لیا. دوسرے نے پکارا کہا یہ عیسائی کی طرف بلا رہا, میں نے اس سے بھی رخ پھیرا. پھر ایک بنی سمری لڑکی میرے سامنے آئی, میں نے اس کو دیکھ رخ پھیر لیا. اصل میں حضور غیر ترقی یافتہ تھے نا, اگر کہیں روشنی کا زمانہ ہوتا تو ہو سکتا حضور فرماتے میرے پیچھے بیٹھ جا کہ تمہیں چھوڑ کے تو نہیں جا جا سکتا, ورنہ دنیا کیا کہے گی. اس قدر غیر یعنی غیر مہذب حرکت کہ تنہا عورت ایک لڑکی بنی سمری راستے میں ملی اور حضور نے رخ پھیرا اور آپ چلے گئے. کہا پھر راستے میں نے ایک اور عورت کو دیکھا, وہ میرے سامنے آئی تو اس کی عمر ادھیڑ عمر تھی, یعنی زیادہ گزار چکی تھی عمر, کم عمر معلوم ہو باقی معلوم ہوتی تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے, اس سے آپ دنیا کی عمر کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ عمر گزر چکی ہے تھوڑی عمر باقی. کہا بیت المقدس میں میں اترا اور وہاں میں نے اپنے براق کو اسی کڑے کے ساتھ باندھا جہاں پیغمبر پہلے باندھا کرتے تھے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر رسول کو اللہ نے معراج سے نوازا ہے, لیکن تمام رسولوں کے معراج کے سفر زمین تک رہے, آسمان پر کوئی نہیں گیا. اور ان میں سے کسی کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ ان میں سے کس کو جسمانی معراج ہوئی کس کو روحانی ہوئی. یہ تو قرآن کہتا ہے کہ ذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, ہم نے ابراہیم کا ملکوت السماوات والارض کی سیر کرائی, زمین و آسمان کا بندوبست دکھایا. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ اس کے یقین میں اور اضافہ ہو, وہ یقین کی اس سطح پر پہنچ جائے کہ ساری دنیا کو یقین کی دولت دے سکے. اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آج بھی تورات میں موجود ہے کہ وہ ایک جگہ جا کر سوئے, پتھروں پتھر اکٹھے کر کے سر کے نیچے رکھے, پتھر بچھا کے اس پر لیٹ گئے. کنعان سے نکلے چند میل کے فاصلے پر فلسطین کے علاقے میں, تو انہوں نے دیکھا کہ فرشتے, خواب میں دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں, چڑھ رہے ہیں کہ سیڑھی لگی ہوئی ہے, یہ ان کی معراج تھی. خیر میں اس وقت اس موضوع پہ نہیں کہنا چاہتا کچھ. آپ وہاں باندھ کر اپنی سواری کو اندر داخل ہوئے, میں بیت المقدس میں گئے, مسجد اقصی میں گئے, وہاں پہلے سے سارے رسول موجود, سارے انبیاء نہیں سارے رسول, اور رسول صرف 313 یا 314, انبیاء تو 1.5 لاکھ کے قریب. سارے رسول موجود تھے, آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کی ارواح کو بلایا گیا تھا اور ان کو ظاہر ہے کہ تمثیلی جسم دیا گیا تھا. ان سے ملاقات ہوئی. اب یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, یہ سارے مقتدا ہیں, ان میں مقتدی کوئی نہیں, یہ سارے آئمہ ہیں اور یہ سارے دنیا کو لیڈ کرتے رہے ہیں, یہ کسی کے پیچھے چلے ہوں ایسا کبھی نہیں ہوا. اب سوال یہ ہوا کہ یہ تو ہے ہی مقتدا اور آئمہ, ان کا امام کون بنے. معلوم ہوتا ہے شاید یہ عشاء کی نماز تھی. اب سب اس انتظار میں ہیں کہ جبریل اللہ کے حکم سے جس سے کہیں گے وہی نماز پڑھائے گا. تو جبریل نے بات چھیڑ دی کہ آپ اپنے اپنے وہ فضائل اور اللہ کے وہ کرم نوازیاں بیان کریں جو آپ پر مختلف وقتوں میں ہوتی رہیں. چنانچہ جو کچھ اللہ کی طرف سے بطور خاص ملتا رہا اور جو آپ کو فضائل عطا کیے گئے ان میں سے ایک ایک چیز انہوں نے بیان کرنا شروع کی بڑے اختصار کے ساتھ. سب سے آخر میں حضرت جبریل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرمائیے. آپ نے بڑی بس مختصر سی بات فرمائی, فرمایا میں اللہ کا وہ رسول ہوں جس پر رسالت ختم ہو گئی, میں آخری رسول, اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا, نہ نئی امت اٹھے گی, نہ کوئی نئی کتاب آئے گی, نہ نئی شریعت اترے گی. تو قیامت تک آنے والی دنیا میری اقتدا میں سفر کرے گی اگر ان کو آخرت عزیز ہے. اور دوسری بات فرمائی نہایت مختصر, فرمایا میں اللہ کا وہ رسول ہوں جسے اللہ نے قرآن عطا کیا. حضرت جبریل نے آپ کا ہاتھ پڑھ کے آگے کھڑا کر دیا, فرمایا جسے اللہ قرآن دے اس سے بڑھ کا معجزہ اور کوئی نہیں ہو سکتا, وہ اس قابل ہے کہ وہ سب کی امامت کرے. مسلمانوں آپ کے لیے اللہ کا سب سے بڑا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی قیادت کے بعد وہ قرآن کریم ہے جس کی آج ہم دھجیاں اڑا رہے ہیں. سورہ نور پڑھ کے جا کے دیکھ لیجیے اپنے گھر میں, اور سورہ احزاب, اس نے کیا حدود اللہ کو بیان کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا الزانیہ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ, زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت, دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا. اور وہ باہم آپس میں رضامندی سے کریں یا مجبور ہو کر کریں, فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ, ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. حضرت کی وضاحت کے مطابق اگر وہ غیر شادی شدہ ہو, اگر شادی شدہ ہو تو سنسار کرو. کہا ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ, کہا لوگوں اللہ کے اس قانون کو نافذ کرتے ہوئے دیکھنا تمہارے دلوں میں ہمدردی نہ پیدا ہو ان کے بارے میں. رافت دل کی نرمی کو کہتے ہیں, کہ تمہارے دلوں میں سنسار کرتے ہوئے نرمی اٹھے گی کہ ہیں پتھر مار مار کے مار دیا جائے, یا تم کوڑے لگاؤ گے تو نہ جانے تمہارے دل میں کیا خیال آئے. کہا ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ, اللہ کے اس قانون کو نافذ کرتے ہوئے دیکھنا تمہارے دلوں میں رافت نہ پیدا ہو. رافت کا ترجمہ دیکھ لیجئے کسی ڈکشنری میں. ان کن تم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ سزا اندر بیٹھ کے نہ دینا, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, تمہارا ایک بڑا گروہ مسلمانوں کا وہ اس وقت موجود ہونا چاہیے جب ان کو سزا دی جائے, تاکہ وہ اس سے عبرت پکڑے. سعودی عرب میں سب کے سامنے حدود جاری ہوتی ہیں نا, جس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے نا ایک دفعہ, اس پوری آبادی کو کبھی چوری کی ضرورت نہیں ہوتی, اور جس کا کوڑے لگتے ہیں وہ کبھی ان برے راستوں میں نہیں چلتا. یعنی وہاں اللہ کی حدود کا نفاذ ہوتا ہے, اور تو خیر جو ہو صاحب سو ہوتا ہے سو ہوتا ہے, لیکن کم از کم پوری دنیا میں جرائم کی اگر آپ کا تناسب دیکھنا چاہیں تو سب سے کم سعودی عرب میں ہے. میں خود وہاں 4 سال پڑھتا رہا ہوں تو میں حیران تھا کہ ہم بعض وقت اپنے گھر کا دروازہ بھی یعنی اس کی کنڈی چڑھانا بھی بھول جاتے تھے, کبھی خیال نہیں ہوا کہ یہاں کو چوری بھی کر لیں گے. عمرے پہ جاتے تھے, حج پہ جاتے تھے, یہ لوگ پیٹیاں باندھتے ہماری جیب میں ریال ہوتے تھے, کبھی خیال نہیں ہوتا تھا کہ ہماری کو جیب کاٹ لے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی وہاں اللہ کا قانون نافذ تھا. لیکن ہمارے یہاں ایک تماشا بن گیا اللہ کے قانون کہ 1989 میں حدود اللہ کا آرڈر جاری ہوا, لیکن آج تک ایک آدمی کا ہاتھ نہیں کٹا, اور آج تک نہ کسی کو کوڑے لگے نہ کسی کو سنسار کیا گیا. اس کا مطلب ہمارے ملک میں کبھی زنا ہی نہیں ہوا, اس ملک میں کبھی چوری نہیں ہوئی, جبکہ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں سے نکلا ہوں تو میری جان مال عزت کچھ بھی سلامت ہے. پنجاب یونیورسٹی میں کل لائبریری میں کچھ کتابیں لینے کے لیے گیا تو لائبریری کے ایک ملازم نے باہر نکل کے مجھے باہر چھوڑنے آیا تو میں حیران رہ گیا اور آج تک حیران ہوں. انہوں نے کہا جی آپ تو چلے گئے یہاں سے, اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں یہ واحد یونیورسٹی تھی کہ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو بھیجتے تھے تو ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ پنجاب یونیورسٹی میں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں اور اس کی رکھوالی کرنے والے نوجوان موجود ہیں. وہاں کتاب میلہ ہوتا تھا, میری اپنی موجودگی میں ہوتا رہا, 30,000 تک نوجوان لوگ وہاں آتے تھے. اور مجال کیا ہے کہ کسی لڑکے نے 3 دنوں میں کبھی کسی لڑکے کو کندھا بھی مارا؟ آپ اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں پیش کر سکتے, لیکن اب جا کے دیکھیں وہاں کیا تماشا بنا ہوا. اور بات کیا ہے کہ جو لوگ اس کے روکنے والے تھے نا, ان کو باغ باغ پر ایکسپل کیا جا رہا کہ تم ہوتے کہو نا یہ بھائی یہ کام کرنے والے, تم بار بار قانون کو ہاتھ میں کیوں لیتے ہو؟ حتیٰ کہ ایسے وہاں فیئرویل پارٹیاں ہوتی ہیں کہ لڑکے سر عام لڑکیوں سے اپنے منہ پر تصویریں بنواتے ہیں, اور باقاعدہ ان کی نگرانی میں, یعنی ان کے ڈپارٹمنٹوں کی نگرانی میں, وہ چھوٹی موٹی چیزیں بیچنے کے لیے کنٹین لگاتی ہیں لڑکیاں, اور یہ جا کر ان سے خریدتے ہیں. وہاں خوش فیلیاں بھی ہوتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہوتا. اور گورنر صاحب ماشاءاللہ یہاں تک فرما کے آئے وہاں ایف سی کالج میں, جس میں خود پڑھاتا رہا اتنے سال اور کبھی اس کا تصور بھی نہیں تھا, ان سے فرمایا کہ تم نے جو لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا بٹھانے کے بجائے الگ الگ بٹھا رکھا ہے, ان کو اکٹھا کرو ورنہ میں تمہارا کالج توڑ دوں گا. اندازہ فرمائے. تو یہاں ظاہر ہے اس آرڈیننس کا کیا جواز ہے, یعنی آپ اندازہ کریں وہ آرڈیننس کیسا ہے, کیا تھا اس کی صرف ایک بات جو اس, اب یہ جو ماشاءاللہ اس کی مرمت کر رہے ہیں نا, انہوں نے کہا جی اگر باہمی سمجھوتے سے لڑکا لڑکی یہ حرام کاری کرتا ہے تو یہ پولیس کا کیا کام ہے اس میں دخل دینے کا, اور اس کی آخر ایف آئی آر کیوں کٹے, یہ معاملہ عدالت میں کیوں جائے, اس کو حدود سے نکالو, اور اگر بہت ہی ہے تو اس کو تعزیرات پاکستان میں لے جاؤ, لیکن یہ حد کوئی حد اس پر نافذ نہیں کی جا سکتی, تو پھر کس پر کی جا سکتی؟ صرف مسئلہ اتنا ہے کہ امریکہ اور مغرب اس بات کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا کہ تم نے یہ جو زنا پر حدود جاری کر رکھی ہیں یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. ہمارے معاشرے کا کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, وہ کہتا ہے چلو زنا بل جبر تو جرم ہو سکتا ہے لیکن زنا بل رضا وہ تو خوش عیشی ہے, وہ تو خوش فیلی ہے, وہ تو اس عمر کے لڑکے لڑکیاں کیا ہی کرتے ہیں. رہی یہ بات کہ اس سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے, تم اس کا انتظام کرو, اولاد نہ پیدا ہونے دو, اور اگر ہو جائے تو اس کو اسٹیٹ کے حوالے کر دو. جو کچھ انہوں نے کر رکھا ہے ہم نے سارے وہ انتظامات کیے. اور دوسرا یہ کہ ان کو اوپر سے نیچے تک چونکہ اسی بدکاری میں ملوث ہے اور اس کے اثرات ظاہر ہمارے ہر شعبے میں پہنچ گئے. اور میں یہ کہہ کر کیوں گناہگار بنوں, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیا ہماری انتظامیہ کے بڑے آفیسر, خیر کس کس کے بڑے آفیسر, کیا آپ نہیں جانتے ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ اگر یہ قانون اسی طرح چلتا ہے اور یہ واقعی اس کا نفاذ بھی ہو گیا اور اس کے مطابق سزا بھی دی جانے لگی تو ہم ہمیشہ تو برسر اقتدار نہیں رہیں گے, ہو سکتا کل کو ہماری گردن میں بھی یہ پھندا ڈال دیا جائے. تو خیر کیا میں یہ رہا ہوں کہ حضور نے, حضور کو یہ فرمایا گیا کہ یہ قرآن تمہیں دیا گیا ہے تو حضرت جبریل نے کہا کہ آپ ہی دنیا کے اب پورے امام ساری دنیا کے, اس لیے کہ جس کو قرآن دیا گیا اس سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. حضور نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو یہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا. میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا لیکن بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کوئی کچھ بیان ہوا یا نہیں ہوا, وقت تو گزر گیا, اللہ اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
visit tazkir.org.